یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. السلام علیکم. پاکستان میں 7:09، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. یورپی ملک آئرلینڈ میں کورونا کیسز بڑھنے کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے. آئرلینڈ میں آئندہ 6 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن رہے گا، جس کے دوران غیر ضروری خوردہ کاروبار بند رہے گا. کورونا ویکسین بنانے والی امریکہ کی ایک بڑی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ امریکی انتخابات سے قبل ویکسین تیار نہیں ہو سکے گی. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے شکار مزید 5 مریض چل بسے، جبکہ 440 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 46,000 سے زیادہ کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. بھارت میں کیسز کی مجموعی تعداد 75,97,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. کورونا وائرس سے دنیا بھر میں 11,18,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، اور رپورٹ ہونے والے کیسز کی کل تعداد 4 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے. خبروں کی تفصیل کی جانچ کا پہلا اور دوسرا مرحلہ جو سرکاری ملکیت ہے باقاعدہ رہا ہے، لیکن اخبار کے ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین نے الزام لگایا کہ حکومت نے انہیں اسی ہدف بنانا شروع کیا تھا جب انہوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کر کے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد عائد کی جانے والی مواصلاتی پابندیوں، بالخصوص انٹرنیٹ سہولیات پر روک لگانے کے حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا. گزشتہ روز کراچی کیپٹن صفدر کو صبح سویرے پولیس نے مبینہ طور پر ہوٹل کے کمرے سے گرفتار کر لیا. ان کے خلاف مزار قائد کے تقدس کی پامالی اور قتل کی دھمکیاں دینے کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا تھا. 19 اکتوبر کی شام صفدر اوان کو ضمانت دے دی گئی، لیکن اس حوالے سے مریم نواز نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ گرفتاری کروانے کے لیے آئی جی سندھ کو دباؤ میں لا کر یہ کام کروایا گیا، اور وزیر اعلی سندھ کو اس سے لا علم رکھا گیا. وزیر اعلی سندھ نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ پولیس نے جو کاروائی کی وہ قانون کے مطابق تھی، لیکن جس طرح گرفتاری عمل میں آئی اس پر انہیں تحفظات ہیں. وزیر اعلی سندھ نے آئی جی سندھ کے اغوا کے معاملے پر کوئی جواب نہیں دیا، اور کہا کہ وہ تحقیقات کروا رہے ہیں اور وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی بھی تشکیل دے رہے ہیں. وزیر اعلی سندھ کے پریس کانفرنس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان شہباز گل نے رد عمل میں کہا کہ وزیر اعلی کی باتوں میں تضاد ہے. وہ مانتے ہیں کہ مزار کے تقدس کو پامال کیا گیا، لیکن وہ اس کے خلاف ہونے والی کاروائی کے حق میں نہیں ہیں. دوسری جانب وزیر اعلی سندھ نے معاملات کی تحقیقات کروانے کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے نیشنل نیوٹریشن سروے کی رپورٹ برائے مالی سال 2018-19 جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں غذائی قلت کی شرح میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے قومی نیشنل ایکشن پلان بنا رہی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے ملنے والی اس رپورٹ کی تفصیل سے. افغانستان کے سابق وزیر اعظم حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت چار منگل کے روز اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں. ملاقات میں افغان امن پاکستان پیر کے روز اسلام آباد پہنچے تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی. حکمت چار حال ہی میں دورہ کرنے والے دوسرے افغان رہنما ہیں. اس سے پہلے افغانستان کی امن کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے افغان امن عمل کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ ماہ کے اواخر میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. افغان رہنماؤں کے پاکستان کے یہ دورے ایک ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے تھوڑی دیر میں محمد جلیل۔ پاکستان میں جبری مذہب کی تبدیلی کے اسباب جاننے کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ سندھ میں ہندو لڑکیوں کے مذہب کی تبدیلی کے زیادہ تر واقعات میں لڑکی کی آمادگی دیکھی گئی ہے، جسے مذہب کی جبری تبدیلی نہیں کہا جا سکتا۔ اقلیتوں کے مذہب کی جبری تبدیلی کے تحفظ کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے سندھ کے مختلف اضلاع میں اقلیتی برادری سے ملاقاتیں کی ہیں، جہاں ہندو لڑکیوں کے جبری مذہبی تبدیلی کے واقعات کی شکایات تھیں۔ پارلیمانی کمیٹی نے دورہ سندھ کے دوران ہندو برادری کے ساتھ کھلی کچہری اور انتظامیہ سے بریفنگ لی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرق اپنی رپورٹ میں۔
سینیٹر انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی مسئلہ نہیں ہے، البتہ سندھ کے بعض اضلاع میں جبری مذہب تبدیلی کی شکایات سامنے آنے کے بعد وزیراعظم کی سفارش پر پارلیمانی کمیٹی ان محرکات و اسباب کا جائزہ لے رہی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے دورہ سندھ کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر انوار الحق کہتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی کے ان واقعات کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں ایک معاشی سبب بھی ہے۔ ان کے بقول ریاست اقلیتوں کے حقوق اور انہیں برابری کے مواقع فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ کمیٹی نے تجویز کیا ہے کہ ایسے گروہ جو مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے سرگرم ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے۔
اور اس سمے جو لڑکیاں چلی جاتی ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر گھومتی اور اس میں ان کا گروہ ہے جو کہوٹیشن کروائی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کام کر رہے ہیں، اس طرح کا کوئی لا ہے نہیں جس سے آپ ان کو چارج کر سکیں کسی وائی یو ایف فیسلٹیشن سمبل
پارلیمانی کمیٹی کے رکن اور حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما کھیل داس کوہستانی کہتے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جبری مذہب کی تبدیلی کے واقعات نہیں ہو رہے۔ ان کے بقول اگر ایسا نہ ہو رہا ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی کا نام جبری مذہب تبدیلی کیوں رکھا جاتا؟ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ بطور کمیٹی رکن اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جبری مذہب تبدیلی کے واقعات نہیں ہو رہے، اور یہ چیئرمین کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔
تو جو جبر کا ایک بھی واقعہ ہوتا ہے ہمارے لیے تکلیف ہے، اس جبر کو ہم روکیں گے، ہم اس جبر کو برداشت نہیں کریں گے، نہ ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، اس کے لیے قانون سازی کے لیے کبھی گفتگو کریں گے، ہر فورم پہ ہم بات اٹھائیں گے، کیونکہ ہم پاکستان میں ہم رہ کر ہم اپنے حقوق ہمارے جو ہے ہم حقوق لیں گے۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی اسپیچ ہے، جو آئین اور قانون نے ہمیں دیے، اگر آئین میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے وہ ہم کرائیں گے، ہم وہ ہمارا ہاتھ۔
ہندو برادری کو شکایت ہے کہ ان کی نو عمر لڑکیوں کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کے بعد مذہب تبدیل کر کے نکاح کر لیا جاتا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی، اس پر آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے جو بھی کیا وہ قانونی تھا، لیکن ایف آئی آر درج کروانا ایک سازش تھی جس کی تحقیقات کروا کر حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ تاہم آئی جی سندھ کے اغوا یا گرفتاری کے لیے دباؤ میں لانے کے کسی بھی سوال پر مراد علی شاہ نے جواب دینے سے گریز کیا۔ یہ رپورٹ بھی سنیے گا تھوڑی دیر میں سدرا ڈار سے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے نیشنل نیوٹریشن سروے کی رپورٹ برائے مالی سال 2018-19 جاری کر دی گئی، جس کے مطابق پاکستان میں غذائی قلت کی شرح میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیدائش کے پہلے 6 ماہ میں صرف 48.4% بچوں کو ماں کا دودھ میسر آتا ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے قومی نیشنل ایکشن پلان بنا رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ غذائیت کی کمی تعلیم، صنفی مساوات اور سماجی عدم توازن سے نمٹنے کی صلاحیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ آصم علی رانا کی رپورٹ سنوائیں گے تھوڑی دیر میں۔ بھارت میں کرونا کیسز میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 3 مہینوں میں پہلی بار 50,000 سے کم افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ اموات کی تعداد میں بھی تخفیف ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 46,791 کیسز پائے گئے،
جبکہ 587 افراد کی موت ہوئی۔ اس وقت بھارت میں مجموعی کیسز کی تعداد تقریباً 76 لاکھ ہے اور اب تک 115,197 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ماہرین کہتے ہیں کہ آنے والے 2-3 مہینوں میں صورتحال ایک بار پھر سنگین ہو سکتی ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت میں کورونا کی وبا ستمبر کے وسط میں اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اسی دوران حکومت کی مقرر کردہ سائنسدانوں کی ایک کمیٹی نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے موسم سرما اور تہواروں کے سیزن میں اگر لوگوں نے احتیاط نہیں برتی تو ایک ماہ میں کورونا کے مثبت کیسز میں 26 لاکھ کا اضافہ ہو سکتا ہے اور آنے والے فروری مہینے تک ملک کی نصف آبادی وبا سے متاثر ہو سکتی ہے۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نئی دہلی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر عوام نے آنے والے 2-3 مہینوں میں احتیاط نہیں برتی تو صورتحال بہت گمبھیر ہو سکتی ہے۔
2-3 مہینے بہت ہی گمبھیر ہو سکتے ہیں کیونکہ فیسٹیو سیزن ہے، لوگ باہر اکٹھے ملیں گے، کراؤڈ بھی ہو سکتا ہے اور لوگ ماسک اگر نہ ٹھیک سے ڈالیں یا فزیکل ڈسٹینسنگ نہ رکھیں تو پھر کیسز بڑھنے کا ڈر ہے۔ دوسرا ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈ میں وائرس جو ہے انفیکشن ریٹ بڑھتا ہے، اسپیشلی جو ہم کہتے ہیں ریسپریٹری وائرسز کا۔ اور تیسرا پولیوشن بھی بڑھ رہا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ پولیوشن سے بھی کووڈ کے انسیڈنٹ سے اب نمبرز بڑھتے ہیں اور لوگوں کے پھیپھڑے بھی کچھ حد تک کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جب پردوشت ہوا سانس کی نالی سے اندر جاتی ہے تو اس سے بھی سانس کی نالی میں اور پھیپھڑے میں سوزش ہونے کے کارن زیادہ سیریس انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔
انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ مثال تہواروں میں بہت زیادہ جوش کا مظاہرہ اور بھیڑ بھاڑ نہ کریں ورنہ کیسز بڑھ سکتے ہیں۔ ایک سینئر تجزیہ کار اور کورونا کی صورتحال کے ماہر رئیس احمد لالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کورونا کے کیسز میں کمی سے ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے۔
خود گورنمنٹ کی کمیٹی نے کل پرسوں یہ کہا ہے کہ سیکنڈ ویو ہمارے یہاں کمیونٹی اسپریڈ ہو چکا ہے، 70% لوگ آگے آنے والے کچھ مہینوں کے اندر افیکٹڈ رہیں گے اور ابھی بھی جو ہے قریب 1 کروڑ افیکٹڈ لوگ ہو گئے ہیں۔ اسی کے برعکس آپ ایک طرف فیسٹیول میں اتنا کھلاپن سب جگہ چھوڑ رہے ہیں، وہاں بھیڑ جم رہی ہے، الیکشن میں بہار کے الیکشن میں جم کے کورونا کے گائیڈ لائن کی بدیاں اڑائی جا رہی ہے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جب کمیونٹی اسپریڈ کا ماحول ہے اور کورونا ابھی بھی 50,000 کیسز آپ ہر روز ریکارڈ کر رہے ہیں، ایسے میں اگر اس طرح کی چھوٹ ملے گی تو ظاہر ہے کہ جو استھتی ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ قابو میں آئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ استھتی اور بری ہوگی آنے والے دنوں میں۔
یاد رہے کہ اس وقت بہار اسمبلی کے لیے انتخابات کی مہم چل رہی ہے، 7 نومبر کو آخری مرحلے کی پولنگ ہے اور انتخابی جلسوں میں کورونا کی رہنما ہدایات کی خوب خلاف ورزی ہو رہی ہے، جبکہ آئندہ 2-3 مہینوں میں ہندو مذہب کے متعدد تہوار آ رہے ہیں۔ دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کی وبا پھوٹنے کے ابتدائی مرحلے میں ہی لاک ڈاؤن اور ماسک کے استعمال کی وجہ سے کیسز میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کورونا ویکسین کی منظم سپلائی کے سلسلے میں بھی کہا ہے ویکسین کی تیاری چل رہی ہے اور کئی تجربات حتمی مرحلے میں ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور آئیے اب پیش کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے نیشنل نیوٹریشن سروے کی رپورٹ برائے مالی سال 2018-19۔ اس کے مطابق پاکستان میں غذائی قلت کی شرح میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیدائش کے پہلے 6 ماہ کے دوران صرف 48.4% بچوں کو ماں کا دودھ میسر آتا ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے قومی نیشنل ایکشن پلان بنا رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ غذائیت کی کمی تعلیم، صنفی مساوات اور سماجی عدم توازن سے نمٹنے کی صلاحیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش خدمت ہے۔
اسلام آباد میں ایک تقریب میں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے 10 میں سے 4 بچے غذائی قلت کا شکار، 8% بچوں کی شکار ہے۔ انہیں سمجھا کہ تقریباً 42% خواتین ان کی معمولی کمی کا شکار ہیں۔ اسی طرح 5 سال سے کم عمر 54% بچے خون کی پانچ سال سے کم عمر 52% بچے وٹامن اے کی کمی، پانچ سال سے کم عمر 65% بچے وٹامن ڈی کی کمی کا شکار اور 27% مائیں وٹامن اے کی کمی کا شکار ہیں۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ حکومت غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے۔
ہمارے جو پاپولیشن ہے، ہمارے عوام جو، ہمارے لوگ جو ہیں اور خصوصاً اس میں جو سب سے کمزور طبقہ ہے، اس کو سب سے بری طرح اس کا اثر آتا ہے اس پہ، اور ہماری جو فیوچر جنریشن ہے، ہمارا آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، وہ اس چیز سے بہت بری طرح افیکٹ ہو رہی ہیں، اور ہماری قومی زندگی کا تقریباً ہر شعبہ جو ہے وہ اس سے اثر انداز ہوتا ہے۔
نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر نوشین عباس کہتی ہیں کہ پاکستان کے غذائی چیلنج کی بنیادی وجہ غربت نہیں، کیونکہ امیر ترین گھرانوں میں بھی اہم معدنیات اور غذائیت کی کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ماں کی صحت اچھی نہیں اور خون کی کمی ہے تو یہ چیز بچے کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔
بچے کی ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں اور وہ اس کو ماں کا دودھ کتنے عرصے تک دیا گیا، کیا اس کو باٹل فیڈ دی گئی، اور اسی دوران بچے کی امیونٹی کتنی ویل ڈیولپڈ ہوئی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر بچے کی امیونٹی ویل ڈیولپ نہیں ہوگی تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوگا، اور جب مختلف بیماریوں کا شکار ہوگا تو اس سے مختلف غذائی قلت آتی ہے، اور غذائی قلت سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹنٹنگ اور ویسٹنگ جو ہے، کسی میں بچوں کی جو مسلز ہیں وہ نہیں ایج کے حساب سے گرو کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی میں ان کی جو ہائٹ ہے وہ ان کی ایج کے حساب سے نہیں بڑھ رہی ہوتی۔
ملک بھر سے 115,000 گھرانے نیشنل نیوٹریشن سروے کا حصہ تھے۔ سروے میں پہلی بار ضلع سطح پر اعداد و شمار جمع کیے گئے اور تکنیکی معاونت عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف نے فراہم کی۔ دوران سروے عورتوں بچوں میں آئیورین وٹامنس کی مقدار چیک کی گئی، جبکہ غربت کی شرح، صاف پانی تک عوامی رسائی کو پکا گیا۔ نیوٹریشن سروے میں حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کو بھی جانچا گیا۔ آسمانی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جیسا کہ ہم نے خبروں کے آغاز میں بتایا، افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے منگل کے روز اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغان امن عمل اور پاک افغان برادرانہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ افغان رہنما حکمت یار نے پاکستان کے 3 روزہ دورے پر پیر کے روز اسلام آباد پہنچنے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی۔ حکمت یار حال ہی میں دورہ کرنے والے دوسرے افغان رہنما ہیں۔ اس سے قبل افغانستان کی امن کونسل کے سربراہ عبداللہ نے افغان امن عمل کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے گزشتہ ماہ کے اواخر میں پاکستان کا دورہ کیا۔ افغان رہنماؤں کی پاکستان کے یہ دورے ایک ایسے وقت پر ہو رہے ہیں جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے ایک وفد کے ہمراہ منگل کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغان امن عمل اور پاک افغان تعلقات کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ افغان رہنما حکمت یار پاکستان کے 3 روزہ دورے پر پیر کو اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے دفتر خارجہ میں ملاقات کی، جس میں افغانستان میں امن عمل اور تشدد میں کمی کے معاملے پر تبادلہ خیال ہوا۔ افغان رہنما حکمت یار ایک ایسے وقت پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یاد رہے حکمت یار حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے افغانستان کے دوسرے رہنما ہیں۔ اس سے قبل افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلی کونسل کے سربراہ عبداللہ بھی گزشتہ ماہ کے اواخر میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ افغان رہنماؤں کے پاکستان کے یہ دورے ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کچھ عرصے سے یہ کوشش ہے کہ افغانستان کے مختلف دھڑوں اور افغان سیاسی رہنماؤں سے تعلقات بہتر کیے جائیں، اور ان کے بقول حزب اسلامی کے رہنما حکمت یار کا یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد کا کہنا ہے کہ ان کے بقول پاکستانی حکومت یہ چاہتی ہے کہ طالبان کے علاوہ دیگر افغان دھڑوں کے ساتھ بھی تعلقات کو استوار رکھا جائے۔
پاکستانی حکومت چاہتی ہے کہ طالبان کے علاوہ اور بھی جتنے فیکشن ہیں ان سے کچھ تعلق قائم رکھا جائے، کیونکہ ماضی میں یہ غلطی ہوئی تھی کہ یا تو ہم حکمت یار کے اس میں جھکتے تھے، یا ربانی صاحب کے، یا منشا مسعود کے، یا کسی اور کے، یا پھر طالبان کے، تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوا۔ تو اب یہ پالیسی ہے کہ سب سے روابط رکھے جائیں۔
تاہم افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ افغان امن عمل میں حکمت یار بھی فعال کردار ادا کریں،
اور پاکستان کی اگر یہ کوشش ہے، خواہش ہے، کہ جو امن کی کوشش ہے اس میں حکمت یار کوئی فعال کردار ادا کرے. تو یہ جو 20 رکنی مذاکراتی ٹیم کابل سے آئی ہے, اس میں افغان حکومت اور ان کے سیاسی مخالفین کے نمائندے بھی ہے. تو ان 20 لوگوں میں صرف ایک نمائندہ ایک متیار کا ہے اور وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کی وہ سیاسی اہمیت جو ہے وہ بہت ہی کم ہے.
تاہم افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اگرچہ ماضی میں حکمت یار کا افغانستان میں عسکری اور سیاسی حوالوں سے ایک کردار رہا ہے,
ماضی میں یہ بڑے اہم فوجی کمانڈر رہے اور انہوں نے جہاد میں حصہ لیا اور وزیر اعظم بھی رہے کچھ عرصے کے لیے, پھر صلح ہو گئی افغان حکومت سے. ابھی افغان حکومت طالبان کی طرف انہوں نے کئی بار دوستی کا ہاتھ بڑھایا, طالبان نے انکار کر دیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ فعال کردار افغانستان میں سیاست میں ادا نہیں کر سکتے.
یاد رہے کہ حال ہی میں اسلام آباد اور کابل کے درمیان کئی اعلی سطح کے رابطے ہوئے ہیں, اور بعض تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ رابطے ایک ایسے وقت میں اہم خیال کیے جا رہے ہیں جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر نے پیر کے روز قطر کے وزیر خارجہ امور اور وزیر اعظم کے نائب شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی سے ملاقات کی ہے. دوحہ میں طالبان کے ایک ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے کہا کہ اس ملاقات میں دوحہ سمجھوتے کی مکمل پاسداری, بین الافغان مذاکرات اور دوسرے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے. یہ ملاقات ایک ایسے وقت پر ہوئی جب افغانستان اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں نے بھی ملاقات کی. دونوں فریقوں نے باقاعدہ ملاقاتوں کا فیصلہ کیا تاکہ امن مذاکرات کے طے کرنے کی راہ میں حائل متنازع امور پر تعطل کو ختم کیا جا سکے. طالبان کے قریبی ذرائع کے مطابق طالبان کے رابطہ گروپ نے تعطل دور کرنے کے لیے کچھ تجاویز بھی دی ہیں, تاہم تعطل کو ختم نہیں کیا جا سکا. ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ متنازع امور کو چھوڑ کر امن مذاکرات کے ایجنڈے پر توجہ دی جائے اور حل طلب امور بعد کو طے کر لیے جائیں. طالبان کے ایک سابق اہلکار سید اکبر آغا نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے اختلافات دور کرنے میں ناکام رہے ہیں. ایک سیاسی تجزیہ کار صدیق زالے کا کہنا ہے کہ تشدد میں کمی کی پیشگی شرط کو نظر انداز کیا گیا اور طالبان نے ابھی دوستانہ انداز کا مظاہرہ نہیں کیا اور تشدد جاری ہے. اسی دوران یورپی یونین کے افغانستان کے لیے نمائندے رولینڈ کوبیا نے کہا کہ یورپی یونین سینٹرل ایشیا اور افغانستان سہ طرفی سیاسی ڈائیلاگ کے ایجنڈے پر فوری فائر بندی کا معاملہ شامل ہے. یہ ڈائیلاگ جاری ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے ایک انگریزی اخبار کے سری نگر بیورو آفس پر تالا لگا دیا. اخبار کے بیورو مینیجر طاہر احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈپارٹمنٹس آف اسٹیٹس کے ملازمین نے سری نگر کے مشتاق پریس انکلیو میں روزنامے کے دفتر پر تالا لگا دیا, لیکن اسے سیل کرنے کی کوئی وضاحت نہیں کی. تاہم سرکاری جائیداد کی دیکھ بھال کرنے والے محکمے کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سری نگر کے مشتاق پریس انکلیو یا پریس کالونی میں واقع جو سرکاری عمارت روزنامہ کشمیر ٹائمز کے ملازمین کے استعمال میں تھی, اسے اخبار کے بانی ایڈیٹر کے نام پر الاٹ کیا گیا تھا جن کا 15 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے. اور ظاہر ہے کسی ایسے شخص کے نام پر کوئی سرکاری املاک الاٹ نہیں کی جا سکتی یا رہ سکتی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
اخبار کے بیورو آفس مینیجر طاہر احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹس کے ملازمین نے سری نگر کے مشتاق پریس انکلیو میں روزنامے کے دفتر پر تالا لگا دیا, لیکن اسے سیل کرنے کی کوئی وضاحت نہیں کی. تاہم طاہر احمد نے یہ بھی بتایا کہ متعلقہ حکام نے پہلے متعین کیا کہ اخبار اپنا دفتر جس سرکاری کوارٹر سے چلا رہا تھا اس کی الاٹمنٹ منسوخ کی گئی ہے, لیکن اس کی کوئی وجہ بتائی جا رہی تھی اور نئے سلسلے میں اصرار کے باوجود کوئی باضابطہ تحریری حکم نامہ پیش کیا گیا. لیکن ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹس کے
جو دوسرا وہاں سے آفس چل رہا ہے, یہاں آفس تھا بھی نہیں تھا, کوئی واچ اینڈ وارڈ اور چھوٹا موٹا کوئی اور ایک ان کا امپلائی وہاں رہتا تھا.
تاہم کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بسین نے الزام لگایا کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹس نے الاٹمنٹ کی منسوخی یا عمارت خالی کروانے کے لیے ضروری کاروائی کے بغیر اخبار کے دفتر کو تالا لگا دیا. انہوں نے کہا کہ اسی طرح اس سے پہلے انہیں جموں میں واقع اس سرکاری فلیٹ سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور اسے فلیٹ کی نئے الاٹی کو دے دیا گیا جو کئی برس سے ان کے استعمال میں تھا. انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے انہیں اسی دن سے ہدف بنانا شروع کیا تھا جب انہوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کر کے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد عائد کی جانے والی مواصلاتی پابندیوں بالخصوص انٹرنیٹ سہولیات پر روک لگانے کے حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا.
جس دن میں کورٹ میں گئی اسی دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا. جو کشمیر ٹائمز کو جو سرکاری اشتہار ملتے تھے وہ بالکل بند کر دیے گئے, اور یہ فائنینشیل جو کنسٹرینٹس تھے اس کے باوجود کشمیر ٹائمز نے ایک ٹریڈیشن اپنا جاری رکھا, آزاد آواز جو اپنی ہے اس کو جاری رکھا, اور جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز اور ایکشنز ان کو کریٹیکلی بھی دیکھتے تھے, اور جتنی آواز لوگوں کی ہے یا لوگوں کی سفرنگ کی ہے اتنی ہم کوشش جتنی کر سکتے تھے اتنی ہم نے کی, اور اس وجہ سے یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں
نعمت کی ہے. اور انورادھا بسین کے ساتھ
کروایا گیا اور وزیر اعلی سندھ کو اس سے لا علم رکھا گیا. وزیر اعلی سندھ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے جو کاروائی کی وہ قانون کے موافق تھی, لیکن جس طرح گرفتاری عمل میں لائی گئی اس پر انہیں تحفظات ہیں.
بورڈ کی طرف سے تھا جو سیکشن تھے وہ سیکشن پہ میجسٹریٹ نے عمل کرانا جائز تھا. ایک 506B کیا ہوتا ہے کہ مجھے قتل کیجیے, اس کا کاگنیزنس پولیس نے لینا ہے, پولیس پابند ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کی دھمکی دیتا ہے تو دفعہ 506B اس پہ لازم ہوتی ہے, اور وہ کاگنیزنس پولیس نے لینا ہے. پولیس قانونی عمل کرے گی, غیر قانونی عمل پولیس نہیں کرے گی.
وزیر اعلی سندھ کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور ایم این اے کی جانب سے پولیس کو ڈرایا دھمکایا گیا, لیکن پولیس دباؤ میں نہیں آئی. پھر وکاس نامی مدعی نے ایف آئی آر درج کروائی جس میں کہا گیا کہ اسے قتل کی دھمکیاں دی گئیں, لیکن یہ مدعی بھی جھوٹا ثابت ہوا.
کہا کہ یہ وکاس نے کہا 4:30 بجے میں ادھر موجود, اپنا فون نمبر بھی دیا, وہ فون نمبر واقعی اس کے نام پہ. اس کی جب لوکیشن نکالی ہے تو جی 4:45 سے لے کے 4:52 تک, یہ جو اس لیے لوکیشن میں وقتاً فوقتاً کوئی انکمنگ کال آتی ہے, ایس ایم ایس ہوتی ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ صاحب بقائی میڈیکل یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کے ٹاور کے قریب موجود, سپر ہائی وے پہ. یہ جھوٹا شخص جو جھوٹے اس کو لے کے آئے تھے ادھر, کیسے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں؟
وزیر اعلی سندھ نے آئی جی سندھ کے اغوا کے معاملے پر کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ وہ تحقیقات کروا رہے ہیں اور وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی بھی تشکیل دے رہے ہیں.
18 تاریخ شام تقریباً 4:30 بجے سے لے کے 19 تاریخ کو شام 6 بجے تک تقریباً یہ ٹائم ہے. اس پورے کے اوپر ایک ہم منسٹرز کی کمیٹی بنا رہے ہیں جو انکوائری کرے گی, ہر ایک سے پوچھے گی کہ کس کا کیا رول تھا, وہ کرے گی پن پوائنٹ رسپانسبلٹیز اور رول جس کا بھی تھا, اور اس کے بعد ہم ان کو بھی بلائیں گے. یہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں, کمیٹی میں آئے اپنا موقف دیں, یہ دکھائیں گے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, یا اگر وہ اپنا کوئی صحیح موقف دے سکے.
وزیر اعلی سندھ کی پریس کانفرنس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان شہباز گل نے رد عمل میں کہا کہ وزیر اعلی کی باتوں میں تضاد ہے. وہ مانتے ہیں کہ مزار کے تقدس کو پامال کیا گیا, لیکن وہ اس کے خلاف ہونے والی کارروائی کے حق میں بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ پولیس ان کے کنٹرول میں ہے, لیکن ایف آئی آر کا انہیں سب معلوم ہوا, وہ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر یہ ان کی مرضی سے نہیں ہوا تو پولیس سے پوچھیں اور آئی جی کو فارغ کر دیں. دوسری جانب وزیر اعلی سندھ نے معاملات کی تحقیقات کروانے کا اعلان تو کر دیا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کن حقائق سے پردہ اٹھایا جاتا ہے. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے www.urduvoa.com.
امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بائیڈن کے درمیان آخری مباحثہ جمعرات کو ہوگا, جس کے قواعد میں تبدیلی کی گئی ہے.
مباحثے کے منتظمین نے پیر کو کہا ہے کہ دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثے میں میوٹ بٹن متعارف کرایا جائے گا, جس کے بعد ہر امیدوار کو بلا روک ٹوک بولنے کی اجازت ہوگی. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے مباحثے میں میوٹ بٹن کے استعمال پر تحفظات کا اظہار کیا ہے, تا تاہم انتخابی مہم کا ہے کے ہر سیشن دی جائیں گے جاری رہے گا. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے مینیجر بل اسٹیپن نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو بائیڈن سے بحث کے لیے تیار ہیں, قطع نظر اس کے کہ متعصب کمیشن نے جو بائیڈن کو فائدہ پہنچانے کے لیے آخری وقت میں اپنے قواعد میں تبدیلی کر دی ہے. اس سے قبل صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے مباحثے کے موضوعات کے انتخابات پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ مباحثے میں خارجہ پالیسی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. صدر ٹرمپ نے ریاست ایریزونا میں جلسوں سے خطاب سے واشنگٹن واپسی پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں مباحثے میں ضرور شرکت کروں گا, لیکن یہ انتہائی افسانہ ہے کہ منتظمین نے مباحثے کے موضوعات تبدیل کر دیے ہیں. صدر ٹرمپ نے مباحثے کی ماڈریٹر پر بھی سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ مباحثے کے لیے جس ماڈریٹر کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مکمل طور پر متعصب ہے. جمعرات کو ہونے والے صدارتی مباحثے میں این بی سی نیوز سے وابستہ صحافی کرسٹن ویلکر ماڈریٹر کے فرائض انجام دیں گی. کرسٹن ویلکر وائٹ ہاؤس میں بطور رپورٹر بھی خدمات انجام دیتی رہی ہیں. دوسری جانب جو بائیڈن کی انتخابی مہم نے الزام عائد کیا ہے کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ان کی حکمت عملی پر کہتے ہیں کہ یہ موضوع ووٹرز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو بائیڈن کی انتخابی مہم کا کہنا ہے کہ فریقین نے پہلے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ ماڈریٹر کو موضوعات کے انتخاب کی اجازت کا اختیار ہونا چاہیے. بائیڈن کے ترجمان ٹی جے ڈکلو کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ کی طرح مباحثے کے اصولوں پر فکر مند ہیں, جبکہ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قوم کو بحرانی صورتحال میں مدد کی ضرورت ہے. واضح ہے کہ پہلے صدارتی مباحثے میں کرونا وائرس اور صدر ٹرمپ کی اس وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی ہی گفتگو کا محور رہی تھی. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کے عوامی جاری مالی امداد کے لیے ہونے والے مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں کچھ پیش رفت ہوئی. پلوسی نے پیر کے روز ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بتایا کہ وزیر خزانہ سٹیو ونوشن اور ان کے درمیان اس سلسلے میں پائے جانے والے اختلافات کم ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اب ایک ایسی پوزیشن پر پہنچ گئی ہے جہاں وہ سمجھوتا طے کرنے کے لیے تیار ہیں, اور دونوں فریق منگل کے روز بات چیت میں اس بات کا تعین کریں گے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے. امریکی قانون ساز وبا سے متاثر امریکی افراد کے لیے اقتصادی امداد کے دوسرے مرحلے میں ابھی تک سمجھوتا کرنے میں ناکام رہے. سینٹ میں میجورٹی لیڈر مچ مکانل نے سینٹ $500 کی تجویز پر بدھ کے روز ووٹ کرائے گی. اس بل کا مقصد بے روزگاری اور مقبول پے پروٹیکشن پروگرام یعنی پی 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 کے لیے فنڈز کی فراہمی کرنا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سوڈان نے ایک سمجھوتے کے تحت دہشت گردی کا شکار ہونے والے امریکی شہریوں اور ان کے خاندانوں کو کروڑوں ڈالر کی رقم ادا کر دی ہے, لہٰذا امریکہ ریاستی دہشت گردی کو فروغ دینے والے ممالک کی فہرست سے خارج کر رہا ہے. صدر ٹرمپ نے پیر کے روز ایک ٹویٹ میں کہا, یہ اچھی خبر ہے, سوڈان کے ساتھ نیا معاہدہ طے پا گیا ہے اور اس نے اس معاملے پر اچھی پیش رفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردی کا شکار ہونے والے امریکیوں اور ان کے اہل خانہ کو $33.5 crore ادا کر دیے ہیں. جب یہ رقم کھاتوں میں جمع ہو جائے گی تو سوڈان دہشت گردی کو فروغ دینے والے ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا. بالآخر امریکی لوگوں کو انصاف ملا اور سوڈان نے ایک بڑا قدم اٹھایا. اس اقدام سے سوڈان کو ملکی معیشت کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی قرضے اور امداد حاصل ہو سکے گی. اس اقدام کے نتیجے میں سوڈان اسرائیل سے سفارتی تعلقات بھی قائم کر سکے گا. امریکی صدر حالیہ دنوں میں عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سمجھوتا طے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکی انتظامیہ اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ بھی ایسا ہی سمجھوتا طے کرا چکی ہے. سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ ہمدوک نے ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا ہے. سوڈان کی طرف سے $33.5 crore کی رقم القاعدہ کی طرف سے 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں اور یمن کی بندرگاہ پر امریکی بحری جہاز USS کول پر سن 2000 میں ہونے والے حملے کے سلسلے میں ادا کی جا رہی ہے, کیونکہ امریکی عدالتوں نے فیصلہ دیا تھا کہ ان حملوں میں سوڈان ملوث تھا. ہے کہ اس نے دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر نائجیریا سے متصل اپنی شمالی سرحد پر بچوں اور اساتذہ کی حفاظت کے پیش نظر 60 سے زیادہ اسکولوں کو دوبارہ بند کر دیا ہے. نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
وسطی افریقی ملک کیمرون نے اپنے گھروں سے دور زندگی گزارنے پر مجبور ہونے والے بچوں کو پڑھانے کے لیے محفوظ مقامات پر فوجی اہلکار تعینات کیے ہیں۔ فوج نے دہشت گرد گروپ بوکو حرام کی قوت پر کاری ضربے لگائی ہیں، جس کے بعد سے یہ تنظیم اپنے اہداف پر خودکش حملوں سے کام لے رہی ہے اور بڑے حملے کرنے کے قابل نہیں رہی۔ نائجیریا کے ساتھ کیمرون کی شمالی سرحد پر پرائمری تعلیم سے متعلق ایک عہدیدار عثمانو کارگا کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کے حالیہ حملوں سے بہت سے اسکول غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ کارگا کا کہنا تھا کہ 62 اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ ان بچوں کو یا تو ان کے گاؤں سے بہت دور تعلیم دی جا رہی ہے یا پھر وہ اپنی پڑھائی کو خیرآباد کہہ گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 34,000 بچوں کو اندرون ملک بے گھر ہونے والے بچوں کے طور پر رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ کارگا نے بتایا کہ ان کے ادارے کے پاس رجسٹر ہونے والوں میں مقامی اور پناہ گزین دونوں کمیونٹیز کے بچے شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ علاقوں کے اسکولوں کے اساتذہ اور طالب علم محفوظ مقامات پر چلے گئے ہیں۔ اس جنوری سے کیمرون کی فوج نے بوکو حرام کی جانب سے ہر ہفتے کم از کم 3 حملوں کی اطلاعات دی ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ یہ گروپ زیادہ تر خودکش حملوں کے لیے خواتین اور بچوں کو استعمال کر رہا ہے۔ فوج نے بتایا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران دہشت گرد گروپ نے 13 اسکولوں کو نظر آتش کیا ہے اور کم از کم 200 افراد کو یرغمال اور نامعلوم تعداد میں لوگوں کو اغوا کیا ہے۔ غیر سرکاری تنظیموں، انسانی حقوق اور انسانی فلاح و بہبود کا کام کرنے والے گروپوں نے بوکو حرام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومتوں کے درمیان اسکولوں کے محفوظ اعلامیے کا احترام کریں۔ غیر سرکاری تنظیم اسکول فرسٹ سے منسلک ڈیزائر فوڈا کا کہنا ہے کہ اس اعلامیے کا اطلاق ہونا چاہیے تاکہ بچوں کے لیے تعلیم کا محفوظ حصول یقینی بنایا جا سکے۔ دہشت گرد تنظیم بوکو حرام گزشتہ 11 برسوں سے شمال مشرقی نائجیریا میں ایک اسلامی خلافت کے قیام کے لیے سرگرم ہے۔ یہ لڑائی اب کیمرون، چاڈ، نائجر اور بینن تک پھیل چکی ہے اور قتل و غارت گری، اغوا، مساجد اور گرجا گھروں اور بازاروں اور سکولوں کو آگ لگانے جیسی سرگرمیاں تواتر سے ہو رہی ہیں۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کا شکار مزید 5 مریض چل بسے، جبکہ 440 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 46,000 سے زیادہ کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھارت میں کیسز کی مجموعی تعداد 75,97,000 سے زیادہ ہو گئی۔ یورپی ملک آئرلینڈ میں کرونا کیسز بڑھنے کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا۔ آئرلینڈ میں آئندہ 6 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن رہے گا۔ غیر ضروری خوراک صرف ڈیلیوری کی غرض سے کھلیں گے۔ کرونا ویکسین بنانے والی امریکہ کی ایک بڑی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ امریکی انتخابات سے قبل ویکسین تیار نہیں ہو سکے گی۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں 11,18,000 سے زیادہ اموات اور رپورٹ ہونے والے کیسز کی کل تعداد 4 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ارجنٹینا 10 لاکھ کووڈ 19 کیسز کے ساتھ دنیا میں 5ویں نمبر پر آ گیا۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق بر اعظم جنوبی امریکہ کے ملک ارجنٹینا میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد 10,02,662 ہو گئی۔ امریکہ 82 لاکھ کیسز کے ساتھ پہلے، بھارت 75 لاکھ کیسز کے ساتھ دوسرے، برازیل 52 لاکھ کیسز کے ساتھ تیسرے اور روس 14 لاکھ کیسز کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ ارجنٹینا میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی 26,716 تک پہنچ گئی۔ اس وقت دنیا بھر میں کیسز کی تعداد 4,04,00,000 اور اموات کی تعداد 11,00,000 ہو گئی۔ نیو ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکہ کی دوا ساز کمپنی فائزر اور جرمنی کی کمپنی بایون ٹیک نے مشترکہ طور پر تیار کردہ ویکسین کی جانچ کا پہلا اور دوسرا مرحلہ جاپان میں شروع کر دیا ہے۔ ان دو مراحل کے دوران 20 سے 85 برس کی عمر کے 160 افراد کو یہ ویکسین دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ وہ ویکسین فراہم کرنے کی تیاری کے طور پر اس سال کے آخر تک 50 کروڑ سرنجیں اکٹھی کر لے گا اور اس تعداد کو 2021 میں 1 ارب تک لے جائے گا۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ اربوں بچوں کو کووڈ 19 ویکسین کی فراہمی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہوگی اور اس کی جلد سے جلد فراہمی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یونیسیف دنیا بھر میں مختلف بیماریوں کی ویکسین خریدنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے اور یہ ہر سال خسرے اور تپدک جیسے امراض کے لیے ویکسین کی 2 ارب خوراکیں خریدتا ہے۔ اور اب کچھ اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ فرانس میں پولیس نے ایک مشتبہ انتہا پسند کے ہاتھوں اسکول کے ایک استاد کا سر قلم کیے جانے کے 3 روز بعد شدت پسند نظریات رکھنے والی اسلامی تنظیموں اور غیر ملکی مشتبہ افراد کے خلاف چھاپے مارے۔ 47 سالہ سیموئل پارٹی کو جو اسکول میں تاریخ پڑھاتے تھے پیرس کے مضافات میں واقع ایک مڈل اسکول کے باہر دن دہاڑے ایک 18 سالہ نوجوان نے قتل کر دیا۔ پولیس نے ہماور کو مار کر ہلاک کر دیا۔ مقتول کا تعلق چیچنیا سے بتایا گیا۔ قاتل نے اپنی دانش میں استاد سے انتقام لینے کا سوچا، جس نے آزادی اظہار کی وضاحت کے لیے کلاس میں 13 سال کے بچوں کے سامنے پیغمبر اسلام کے خاکے پیش کیے۔ مسلمانوں کے نزدیک اپنے پیغمبر کی شبیہ بنانا توہین کے دائرے میں آتا ہے۔ عوامی شخصیات نے اس قتل کو جمہوریت اور فرانس کی روایات پر حملہ قرار دیا۔ وزیر داخلہ جیرل ڈرمن نے کہا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے نفرت پھیلانے کے سلسلے میں 80 تحقیقات کی جا رہی ہیں اور وہ اس بارے میں بھی غور کر رہے ہیں کہ آیا مسلم کمیونٹی کی 50 تنظیموں پر پابندی لگا دی جائے یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اس حوالے سے کارروائیاں کر رہی ہے اور مزید کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ اسرائیل اور بحرین نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بحرین کا چوتھا ملک اسرائیل سے معمول کے سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ امریکہ کے زیر اہتمام یہ معاہدہ اتوار کے روز طے پایا، جس کے لیے امریکی اور اسرائیلی عہدیداروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد بحرین پہنچا۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے گزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک باوقار تقریب میں ابراہم ایکارڈ نامی معاہدے پر اتفاق کر لیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے اسی معاہدے میں باضابطہ سفارتی تعلقات قائم گزشتہ ماہ ہی کر لیے تھے، جبکہ بحرین اور اسرائیل نے معاہدے میں مزید تفصیلات طے کرنے پر اتفاق کیا۔ اتوار کے روز ہونے والے دورے میں خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق بظاہر یہ تفصیلات طے کر لی گئیں، جس سے ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے کھولنے اور سفیر متعین کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ امریکی وزیر خزانہ سٹیو منوچن کا کہنا تھا کہ خطے میں استحکام کے لیے خطے کے لوگوں اور ممالک کے لیے خوشحالی لانے کی جانب یہ ایک اہم قدم ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین سے معاہدوں کو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اور نیتن یاہو کے لیے سفارتی فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، تاہم انہیں فلسطین کی جانب سے سخت تنقید کا بھی سامنا ہے۔ فلسطینیوں کا موقف رہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ایک آزاد مملکت نہیں مل جاتی، تب تک عرب ممالک متحد ہو کر اسرائیل کو تسلیم نہ کریں۔ ان معاہدوں سے مشرق وسطی میں تبدیلی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، جن میں کاروباری مواقع اور ایران کے بارے میں مشترکہ خدشات فلسطینی مسئلے پر غالب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے امریکہ پر یہ الزام عائد کرتے ہوئے اس سے اپنے روابط منقطع کر دیے کہ اس کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط بنانا شروع کر دیے۔ امریکہ کو امید ہے کہ اس سے فلسطینیوں پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ امن بات چیت کے درمیان اپنے پرانے مطالبات پر زیادہ زور نہ دیں۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مزید رپورٹیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور آئیے اب کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان میں حزب اختلاف کی 11 جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے ملک بھر میں مظاہروں کا آغاز کیا ہے۔ حزب اختلاف کے اتحاد اور مظاہروں کے حکومت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور حکومت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ نفیسہ ہود بھائی کی رپورٹ میں ایک تجزیہ پیش کیا گیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان کی 11 اپوزیشن پارٹیوں کا اتحاد ایم کے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف جلسوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ گوجرانوالہ اور کراچی میں جلسوں کے بعد اب اتحاد نے کوئٹہ، پشاور، ملتان اور لاہور میں جلسوں کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں سینئر صحافی متین حیدر نے اپوزیشن کے مظاہروں پر تبصرہ کیا۔
جی، آپ کا یہ سوال کہ گوجرانوالہ اور کراچی کے جلسے جو ہیں وہ کیا اپنا امپیکٹ بنا پائے ہیں؟ جہاں تک امپیکٹ کا تعلق ہے، ان کے اثر کا تعلق ہے، ان کا اثر تو ضرور پڑا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ان کے جو ڈیمانڈس ہیں، کیا ڈیمانڈس پورے ہو جائیں گے، اور ڈیمانڈس پورے ہونے کے اوپر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ اپنے ان جلسے اور اپنے ان ریلیز کو ختم کر دے گی، وہ قطن نہیں، چونکہ اس کے اوپر وزیراعظم عمران خان کا رد عمل آ چکا ہے اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اس پی ڈی ایم کے ان جلسوں سے حکومت کو قطن کوئی خطرہ نہیں، اور نہ ہی پی ڈی ایم کے جلسے حکومت کو الٹ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے اس کے فوراً بعد یہ دیکھا کہ کراچی میں کیپٹن صفدر کی جو گرفتاری ہوئی، اور وہ جس طریقے سے ہوئی وہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا۔ جو لب الحجرانوالہ میں گیا، پھر جو کراچی میں لب الحجہ اڈاپٹ کیا گیا، اور جس طریقے سے مزار قائد پر جا کر انہوں نے سیاسی نعرے بازی کی، ان کی گرفتاری بالکل ایمیننٹ تھی۔ لیکن سیاسی ٹمپریچر پاکستان میں اب بڑھ چکا ہے۔
مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کی فقط 46 سیٹیں ہیں اسمبلی میں، اور دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی ان کی جو اتحادی پارٹیاں ہیں وہ بھی ان بڑے جلسوں میں شرکت کر رہی ہیں، ایسے میں کیا امکان ہے کہ اگر تمام اپوزیشن کی پارٹیاں استعفیٰ دے دیں تو پی ٹی آئی کی حکومت پر کیا اثر پڑے گا؟
جی بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے لیکن ابھی گیو اینڈ ٹیک ہے. اپوزیشن کی پارٹیز میں دو بڑی پارٹیز ہیں, دیکھ لیجئے, ایک تو مسلم لیگ نون ہے, دوسری پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس انتہائی دام تک نہیں جائے گی, چونکہ انہوں نے اپنی سندھ کی حکومت کو بھی بچانا ہے, اور سندھ کی حکومت کو بچانے کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی یقینی طور پہ اگلے برس, چونکہ یہ سال اختتام کے قریب ہے, مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہونے, پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ وہ سندھ سے اپنی سینٹ کی نشستیں سیکیور کرے, نہ کہ لوز کرے.
یہ تھے اسلام آباد میں سینئر صحافی متین حیدر. دوسری طرف دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز نے بتایا کہ وہ پی ڈی ایم کے ملک میں جاری احتجاج کو کس نظر سے دیکھتے ہیں.
یہ مجھے بتائیے کہ ان اپوزیشن والوں کے پاس سب سے پہلے یہ پوچھیں گے ان بیٹے کا ایجنڈا کیا, بھائی کے بچے باہر بیٹھے ہیں, سب اپنے وام کے بھائی کے کوئی بات کریں اور گورنمنٹ کو سجیشن دیں کہ جی آپ ایسے کریں, ایسے کریں, ایسے کریں, یہ کریں گے. نا بات یہ ہے کہ آپ صرف پرسنل اٹیک کر رہے ہیں, اور سیم آئی تھنک از گوئنگ ود آر پرائم منسٹر, ہی شوڈ آلسو بی مائنڈ فل. لیکن گورنمنٹ کی جو میں فیل کرتا ہوں تو ان کو دیکھیں, آپ کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے, آپ کی نیگوشیٹنگ ٹیم اسٹرانگ ہونی چاہیے, دے شوڈ گو اینڈ کانٹیکٹ دا اپوزیشن لیڈر, ان سے بات کریں, ان کو بتائیں, ان کی بات سنیں, گورنمنٹ کو بتائیں, اینڈ سم میڈیٹ کریں, تاکہ وہ جو ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ اسٹک اینڈ کیرٹ شوڈ بی دیئر. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس دو جون, اس سال جون 2020 سے لے کے جون 2021 تک کا ٹائم ہے, یہ نیکسٹ بجٹ تک واٹ آل دے کین گیو ریلیف ٹو پیپل آف پاکستان. یہ اپنا کام کرے گی اپوزیشن, آپ اپنا کام کر کے پرائز کنٹرول کریں, لوگوں کو ریلیف دیں, ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز نکالیں, ان کی ہیلتھ فیسلٹیز بہتر کریں, اگلی میں تنخواہوں کے لیے اگر ان کو پرابلم ہے تو وہ کریں, یہ چیزیں گورنمنٹ کا کام کرنے کے لیے. اگر اس میں کامیاب ہو جاتی ہے لٹمس ایسا یہ ایک سال, تو آئی ایم شیور کہ یہ جو 11 اپوزیشن لیڈر اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ کبھی بھی کر لیں.
آپ نے اسلام آباد میں سیاسی تجزیہ کار متین حیدر اور کراچی میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز کو سنا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے, جس کی آبادی سالانہ 2.4% کی شرح سے مسلسل بڑھ رہی ہے, لیکن یہاں خاندانی منصوبہ بندی کے موضوع پر بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. سمن خان بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آبادی میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں اور آبادی میں اضافہ کن مسائل کو جنم دے رہا ہے.
شبانہ رفیق 7 بچوں کی ماں ہیں. بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ نہ رکھ پانے سے ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوئی اور بڑھتی ہوئی گھریلو ذمہ داریوں نے ذہن بھی پریشان کر رکھا ہے. آج وہ خاندانی منصوبہ بندی کے مرکز میں مانیہ حمل کے بارے میں معلومات لینے آئی ہیں.
میاں نہیں مان رہے تھے لیکن میں اپنی مرضی سے آئی ہوں, تاکہ میاں کو اپنا پتہ چلے, گھر میں لڑائی جھگڑے بھی نہ ہو اور میرے بچوں کے درمیان وقفہ بھی ہو جائے, لیکن آگے سے میں بچے پیدا نہیں کرنا چاہ رہی ہوں.
پاکستان میں اب بھی خاندانی منصوبہ بندی پر بات کرنا مایوب سمجھا جاتا ہے.
70% پاپولیشن جو ہے وہ انیمیا کا شکار ہے, اور اس میں عورتیں سب سے زیادہ سفر کر رہی ہیں, اور جب ان کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں تو ان کو ڈائٹ جو ہے ہمارے ملک میں عورتوں کو کم نیوٹریشس دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے لڑکوں کو. تو ہمارے ہاں جو ہے نا ویمن امپاورمنٹ کی بہت ضرورت ہے, تاکہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکے.
میری شادی نا چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی, نہ مجھے ان باتوں کا اتنا پتہ تھا وقفے وغیرہ کے بارے میں, نہ میرے میاں کو کچھ پتہ تھا اس بارے میں, نہ میرے میکے میں کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی تھی شرم کی وجہ سے, نہ بھابھیوں کے پاس نہ ماؤں کے پاس اس طرح کی کبھی باتیں کی تھی.
پاکستان میں زچگی کے دوران ماؤں کی اموات کی شرح میں 10 سالوں کے دوران مسلسل کمی آئی ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں ہر 1,00,000 ماؤں میں سے 140 حمل اور زچگی کے دوران پیچیدگیوں کے باعث موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. عالمی اوسط 211 ہیں. تولیدی عمر میں ایک عورت سے پیدا ہونے والے بچوں کی اوسط شرح 3.6 ہے, جو 2.4 کی عالمی اوسط سے زیادہ ہے. پاکستان میں اوسطاً ہر شادی شدہ جوڑا ایک بچہ بنا منصوبہ بندی کے پیدا کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ مانع حمل طریقوں تک محدود رسائی ہے. ملک میں اس وقت آبادی کے کنٹرول کی کوئی منظم پالیسی نہیں ہے. محکمہ بہبود آبادی پنجاب، علماء کرام اور مساجد کے
نیشنل پالیسی
پالیسی ایک عرصے سے موجود نہیں، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آبادی میں تیزی سے جاری اضافے کا مسئلہ حکومت کی ترجیحات میں کہاں کھڑا ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دیکھ بھال کی صلاحیت رکھنے والے ٹیکنالوجی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان خطرات کا بھی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے ان کا استعمال ہو سکتا ہے. جمہوریت، انسانی حقوق اور محنت کے قائم مقام پرنسپل ڈپٹی معاون وزیر خارجہ اسکاٹ ہزبی نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ محکمہ خارجہ نے امریکی کمپنیوں کے بارے میں یہ رہنما اصول جاری کیے ہیں کہ وہ غیر ملکی حکومتوں کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے اپنی مصنوعات یا خدمات کے غلط استعمال سے کس طرح بچاؤ کر سکتی ہیں. مصنوعات یا خدمات کے لیے ذریعہ چاہیے. دیکھ بھال کی صلاحیت سے ارادتاً یا غیر ارادتاً فائدہ اٹھانا مقصود ہو یا نہ ہو، لیکن ان میں یہ امکان بہرحال ہوتا ہے کہ وہ کسی ملک کی اقتصادی، دفاعی اور سماجی فلاح و بہبود میں مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایسی مصنوعات یا خدمات سے الیکشن کے نظام میں دخل اندازی سے تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھ بھال کی ٹیکنالوجی اور مصنوعات کا غیر ملکی حکومتوں کی جانب سے اختلاف رائے کو خاموش کرنے، انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کو ہراساں کرنے، اقلیتی برادریوں کو ڈرانے دھمکانے، غلط کارروائیوں پر خبردار کرنے والوں کی حوصلہ شکنی، آزادانہ اظہار رائے پر قطغن لگانے، سیاسی مخالفین، صحافیوں اور وکلاء کو نشانہ بنانے یا من مانے یا غیر قانونی طور پر نجی زندگی میں مداخلت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بعض صورتوں میں غیر ملکی حکومتیں ایسی مصنوعات یا خدمات کو تمام کی تمام آبادیوں کو من مانے طور پر یا غیر قانونی جاسوسی کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں. قائم مقام پرنسپل ڈپٹی معاون وزیر خارجہ بزوی نے کہا کہ ان میں چین ایک ایسا ملک ہے جس نے انٹرنیٹ کے معاملے میں پابندیاں لگانے کا طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے. وہ انسانی حقوق کے متعلق بین الاقوامی معیاروں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھ بھال کرنے والی ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا رہا ہے. اس سلسلے میں وہ سنکیانگ میں جاسوسی کی اعلیٰ ٹیکنالوجی کا بے دھڑک استعمال کر رہا ہے، جہاں عوامی جمہوریہ چین نے ویغور، نسلی قزاک اور دوسرے مسلمان اقلیتی گروپوں کے خلاف جبر و استبداد کی مہم چلا رکھی ہے. دنیا بھر میں دوسری حکومتیں بھی اپنے شہریوں کے خلاف اسی ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا رہی ہیں، جن میں ایران، وینزویلا اور 2019 کی وال اسٹریٹ جنرل کی ایک تفتیش کے مطابق الجزائر، یوگنڈا اور زیمبیا بھی شامل ہیں. آج سے پہلے کبھی بھی یہ بات اتنی زیادہ اہم نہیں رہی کہ امریکہ کے کاروباری ادارے ایسی پالیسیوں پر عمل درآمد کریں جن سے ان کی مصنوعات کے غلط استعمال کو روکا جا سکے. قائم مقام پرنسپل ڈپٹی معاون وزیر خارجہ بزبی نے کہا کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایسی اختراعات میں پیش رفت جاری رکھیں جس سے انسانی حقوق کے معاملے میں ہمارے طریقہ کار میں مدد حاصل ہوتی رہے. اس میں نجی زندگی میں من مانے یا غیر قانونی طور پر مداخلت سے تحفظ کا حق، اظہار رائے کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا احترام بھی شامل ہے. ہم امریکہ کی کاروباری برادری کے ساتھ کام کرنے اور اس رہنما اصول پر عمل درآمد کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے متمنی ہیں کہ امریکی کمپنیاں امریکی اقدار کے عظیم تر پہلوؤں کی ترجمانی بدستور جاری رکھیں گی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.